الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ومن آیاته ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان میں سکون پا جاؤ وجعل بینکم مودتا ورحمہ اور اللہ تعالی نے تم دونوں کے درمیان رحمت بھی رکھ دی ہے اور محبت بھی رکھ دی ہے تو شادی جب ہو جاتی ہے انسان کی تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سکون بھی ملتا ہے اس کو محبت بھی ملتی ہے اور اس کو جو ہے رحمت بھی ملتی ہے کئی مرتبہ شادی ہوتی ہے اور نوجوان یہ کہتے ہیں یا شادی کو کچھ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور لوگ یہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی بے سکونی تو بڑھ گئی ہے زیادہ پریشان ہوں اور پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں بے سکونی اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ شوہر جو ہے کئی مرتبہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ میری طرح ہی ایک اور انسان ہے سچی بات تو یہ ہے کہ عورت انسان تو ہے مگر عورت جو ہے وہ مرد سے ایک مختلف قسم کا انسان ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کی شخصیت الگ بنائی ہے عورت کی شخصیت الگ بنائی ہے مرد اگر اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو کبھی بھی اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزارے گا کبھی بھی اس کو یہ نعمت جس کو سکون کہتے ہیں وہ سکون نہیں ملے گا ہماری شریعت نے بھی عورت کی الگ طبیعت کی رعایت کی ہے اس الگ طبیعت کی شریعت نے بھی بہت زیادہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے احکام الگ بنائے ہیں اس لیے جو شخص اس راستے پہ ہے اگر شوہر جو ہے وہ نہیں ریئلائز کرے گا کہ عورت کی طبیعت مختلف ہے تو وہ کبھی بھی سکون والی زندگی جو ہے وہ نہیں گزارے گا دیکھیے شریعت نے بلا حساب جنت میں جانے کے لیے مرد کو بہت زیادہ محنت کی طرف لگایا کہ ریاضتیں کرے گا عبادتیں کرے گا باطنی صفائی پائے گا اس کے بعد جا کے وہ مقام پائے گا کہ بلا حساب جنت میں جائے گا عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جداگانہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے اس کے لیے اتنی مشکلات نہیں رکھی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی روزے رکھے گی شوہر کی بات مانے گی اپنی عزت کی حفاظت کرے گی جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے تو پتہ چلا کہ عورت کے احکام مختلف کیونکہ اس کی طبیعت مختلف اور مرد کے لیے احکام مختلف کیونکہ مرد کی طبیعت مختلف اگر مرد اس کو نہیں سمجھے گا کہ وہ مختلف ہے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزرے گی اور لڑائیاں ہوں گی اور پریشانی ہوگی اور زندگی جو ہے وہ ناخوشگوار گزرے گی اس لیے عورت کس طرح سے مختلف ہے مرد سے اس کو سمجھنا ضروری ہے. جو شخص بھی یہ چاہے کہ اچھی ازدواجی زندگی گزارے اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ عورت جو ہے وہ مختلف ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, کہ عورت کی بناوٹ ہی مختلف ہے. عورت کمزور ہے, مرد طاقتور ہے. آج کی سائنس تو بالکل یہ کہتی ہے کہ مرد کے اندر زیادہ طاقت ہے. جو لوگ سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں, کھیل کود سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہوگا. جتنی سپیڈ سے ایک مرد جو ہے 100 میٹر بھاگ سکتا ہے, کتنی بھی ٹریننگ عورت کر لے, کتنی بھی زیادہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے, وہ اتنی تیزی سے 100 میٹر بھاگ ہی نہیں سکے گی. یا اگر دنیا کا جو سب سے نمبر 1 ٹینس کھیلنے والی اگر کوئی عورت ہے, اس کو دنیا کا 100واں نمبر 200واں نمبر بھی آرام سے ہرا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت جو ہے وہ رکھ دی ہے. تو جسم کے اعتبار سے مرد اور عورت الگ ہیں. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت رکھ دی, عورت کے اندر طاقت کم ہے, اور شادی کے بعد اس کی طاقت اور زیادہ کم ہو جاتی ہے, بیماریوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. شریعت نے اس چیز کا لحاظ کیا, چنانچہ اس کی جو ماہانہ سائیکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ جن دنوں یہ ماہانہ سائیکل ہوگی بھائی نماز بھی نہیں پڑھنی. اب شریعت نے تو اتنا لحاظ کیا, اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں, مجھے پوری طاقت کے ساتھ جس طرح چل رہا ہے معاملہ اسی طرح چلتا رہے. تو شریعت نے لحاظ کیا کہ جب اس کی یہ مشکل وقت آتا ہے مہینے میں, یہ جو اس کی ایک سائیکل آتی ہے, تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھنی, روزے بھی اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں کہ جی بعد میں رکھ لو, اس وقت نہ رکھو, اور پھر تلاوت قرآن کے لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی قرآن نہ چھو, بلکہ اس کے آرام کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. اور شوہر اگر اس چیز کو نہیں سمجھے گا کہ یہ میرے سے ایک مختلف چیز ہے, جس طرح میں طاقتور ہوں اس طرح یہ طاقتور نہیں ہے, تو پھر لڑائیاں جنم لیں گی. کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتا, اور بس اسی وجہ سے پھر لڑائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. تو عورت کی بناوٹ جو ہے وہ مرد سے مختلف ہے. مرد زیادہ طاقتور ہے, عورت جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے. اس لیے مرد کو بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لگی رہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت کو مرد سے زیادہ سونے کی بھی ضرورت ہے, اور عورت جو ہے وہ جنرلی مردوں سے زیادہ بیمار ہوتی ہے. کئی مرتبہ نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا وقت بیماری کا ہی شکایت کرتی رہتی ہے. بھائی اللہ نے اس کو بنایا اسی طرح ہے کہ اس نے بیمار زیادہ ہونا ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ جی وہ زیادہ بیمار ہوتی ہے, مرد ناراض ہو رہا تھا کہ کیوں بیمار ہو رہی ہے, بلکہ جو زیادہ بیمار ہے اس کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح مرد یہ کہتا ہے کہ جی میں تو آرام سے اٹھ جاتا ہوں, یہ اٹھتی نہیں ہے, تو آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ جی یہ بیمار شخصیت ہے, یہ جلدی بیمار ہوتی ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے کام کاج کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی طرح چلتا رہے, شادی کے پہلے 10 سال میں جیسے تھی شادی کے 40 سال بعد بھی اسی طرح کرتے رہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس خاص پوائنٹ کو بھی سمجھ جائے گا مرد تو بہت ساری لڑائیاں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی, تاکہ وہ اپنے مطالبات مرد جو ہے وہ ریلیکس کرے عورت کے معاملے میں. تو عورت کی ظاہری بناوٹ جو ہے وہ مرد سے مختلف ہے, عورت کی ذہنی بناوٹ جو ہے وہ بھی مرد سے مختلف ہے. جس طرح اس کی ظاہری طاقت کم ہے, اس طرح اس کی ذہنی طاقت بھی مرد سے کم ہے. ذہنی طاقت کم ہونا اور عقل کے کم ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ عقل میں کم ہے, گو کہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ کم ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ عورت ذہنی طور پہ کمزور ہے. کیا مطلب ذہنی طور پہ کمزور ہے؟ عورت جو ہے وہ چیزوں کا اثر جلدی لیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کو یہ بات کر دی جائے جو اس سے جس سے وہ ناراض ہوتی ہے، تو عورت کئی مرتبہ پوری پوری رات اس بات کو سوچتی رہے گی کہ اس نے یہ بات کیوں کی مجھے. مرد ایسی 10,000 باتیں سن لے گا، اس کی نیند کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر عورت سوچتی رہے گی سوچتی رہے گی، راتوں کی نیندیں خراب ہو جائیں گی کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن جلدی اثر لیتا ہے. کسی سے بات کی اور اس نے صحیح طرح سے جواب نہیں دیا تو عورت کو یہ چیز بھی اثر انداز کر دیتی ہے. عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ جی اس نے صحیح طرح سے جواب نہیں دیا، اب پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. مرد اس طرح سوچتا ہی نہیں. تو مرد الگ ہے، عورت الگ ہے. بلکہ عورت اگر دیکھ لے کہ کسی کے کپڑے میرے کپڑوں سے بہتر ہیں، وہ چیز اس کے دل پہ اتنے لگ جاتی ہے کئی مرتبہ اس کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آتی. اب مردوں کی تو مسکراہٹ آ رہی ہے ایسی باتیں سن کر، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، یہ ایک اختلاف ہے، یہ عورت اور مرد کے اندر ایک چینج ہے. اسی طرح اگر کسی کا شوہر کسی عورت کو کوئی بہتر تحفہ دے دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے میرے شوہر نے ایسا تحفہ نہیں دیا، یہ بات کئی مرتبہ اتنا اثر کر جاتی ہے کہ عورت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. مرد کو پتہ چلے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کئی مرتبہ اثر لیتا ہے، مگر پھر لگ جاتا ہے. اس کی نروز جو ہیں وہ اتنی کمزور نہیں. عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو پریشانی کی انتہا نہیں رہے گی. تو عورت جلدی پریشان ہو جاتی ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ ذہنی پریشانی لینے کی، چیزوں سے جلدی افیکٹ ہونے کی ایک عجیب و غریب چیز اللہ نے بنا دی ہے. تو عورت مرد سے مختلف ہے. اسی طرح عورت کو اگر بہت سارے کام ایک وقت میں دے دیے جائیں گے تو اس کا غصہ بڑھ جائے گا، اس کی پریشانی بڑھ جائے گی. مرد کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، مگر عورت جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے. دو کام ایک ساتھ آ جائیں گے تو عورت پریشان ہو جائے گی، غصے میں آ جائے گی. دو کام مرد کے اوپر ایک ساتھ آ جائیں گے تو کئی مرتبہ اس کو ہینڈل کر لے گا، ایک آدھ مرتبہ پریشان ہوگا کر لے گا عام طور پہ. تو عورت ظاہری طور پہ طاقتور بھی نہیں ہے اور ذہنی طور پہ بھی طاقتور نہیں ہے. چیزوں کا اثر بہت جلدی لے لیتی ہے. شریعت نے بھی اس چیز کا لحاظ کیا. جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے شریعت کہتی ہے جی 40 دن تک اگر اس کو خون آتا ہے 40 دن تک نماز نہ پڑھے، 40 دن تک روزے نہ رکھے، دو چار چیزیں ایک ساتھ نہیں دینی، ابھی اس وقت اس میں مصروف ہے یہی کرے. تو شریعت نے بھی اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ عورت کی بناوٹ، ذہن کی بناوٹ بھی مختلف ہے، اس کے جسم کی بناوٹ بھی مختلف ہے. ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے نہیں ہیں، اس لیے ناراض ہوتے رہتے ہیں. تو کیونکہ عورت کا ذہن بہت زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس ذہن کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. کئی مرتبہ مرد جو ہیں وہ اپنی ساری پریشانیاں مشکلات لا کر عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی، آپ گھر میں مسکراتے ہوئے آتے تھے اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار ہی رکھتے تھے، ہنسی خوشی والا ماحول ہوتا تھا. امہات المومنین رضی اللہ عنہم فرمایا کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آپ ہم سے ہماری جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اتنی پریشانیاں لا کے سر پہ ڈال دیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی کہانیاں سناتے ہیں، عورتوں کی کہانیاں سناتے. اور امہات المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم سے کہانیاں سناتے اور ایسے بے تکلفی کی باتیں کرتے، ہمارے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہو جاتا کہ یہ تو محسوس نہیں ہو رہا کہ اتنے بڑے نبی ہیں، اس طرح سے گھر کا ماحول رکھتے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو پریشانی ہے وہ بھی یہ حل کر کے دے. وہ کہاں حل کر کے دے سکتی ہے؟ تو عورت جسمانی طور پہ بھی الگ شخصیت ہے، اور عورت جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی الگ شخصیت ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی عورت ذہنی طور پہ بہت الگ ہے. چنانچہ یو ایس، ایک امریکہ کی یو ایس نیشنل ہیلتھ سروے ہے، اس نے کہا کہ امریکہ کی 20% عورتیں ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ سروے کہتا ہے، اور وہی سروے کہتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ 7 یا 8% ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے 3 گنا جلدی جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے مشکلات سے. اسی لیے شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا، عورت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا. شریعت کہتی ہے کہ عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا والد اس کا ذمہ دار ہے، اس کے بھائی اس کے ذمہ دار ہیں اس کے کمانے کے، اور شادی اسی کی ہوگی جس سے کانٹریکٹ کیا جائے گا. یہ جو شادی ہوتی ہے، اب یہ شوہر ذمہ داری لے گا کہ میں اس کو رہنے کے لیے دوں گا، کھانے کے لیے دوں گا، اس کو کمانے کی فکر نہیں ہوگی، تب شادی جا کے ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے والدین، باپ ذمہ دار، بھائی ذمہ دار، اور شادی کے بعد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کمانے کی، بلکہ شوہر پہ ڈالی گئی. تو شریعت نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا، اس چیز کا لحاظ کیا کہ عورت کی طبیعت مختلف ہے، اور ہم اس چیز کو لحاظ نہیں رکھتے. پریشان جو طبیعتاً زیادہ ہے اس کو بھی اور پریشان کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے. تھوڑی سی کوئی ایسی چیز جو آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارے غصے کی انتہا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مختلف بنایا، اور اگر کوئی شخص اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ غلطی کرے گا، اپنی ازدواجی زندگی خرابی کی خود ذمہ دار ہوگا. اسی طرح آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی طبیعت مرد سے اس طرح بھی الگ ہے کہ عورت جو ہے وہ باتوں کو شیئر کرنا پسند کرتی ہے، باتوں کا تبادلہ کرنا، جس کو تبادلہ خیال کہتے ہیں، وہ کرنا پسند کرتی ہے. دو انجان عورتیں ہوں گی، کہیں بھی مل جائیں گی. مثال کے لیے ڈاکٹر کے پاس اگر انتظار کر رہی ہیں تو آپس میں گفتگو اتنی شروع ہو جائے گی کہ اس کو اس کے پورے گھر کا پتہ چل جائے گا، اس کا ساس کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور شوہر کا کیسا رویہ ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جائے گا اس تھوڑی سی دیر میں. کہاں سے کپڑے خریدتی ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ شیئر کرتی ہے اپنی ماحول کو، اپنے معاملات کو. مرد ایسا نہیں ہے، دو بیٹھے ہوں گے نا، دو گھنٹے بھی بیٹھے ہوں گے، اس کو اس کا نہیں پتا ہوگا، اس کو اس کا نہیں پتا ہوگا. کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے دو مرد آ کے بیٹھیں گے اور ابھی انجان ہے اور یہ اس سے پوچھ لے کہ تُو نے تیرے کپڑے کہاں سے خریدے ہیں. اور دو عورتیں اگر ساتھ ہیں تو ممکن ہے کہ پتہ بھی چل جائے گا کہ کپڑے دونوں کہاں سے خریدتی ہیں. تو یہ عورت کی طبیعت الگ ہے مرد سے، اس کو شیئر کرنے کا شوق ہے، اپنی انفارمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور یہ ساری عورتوں میں ہے. آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جی یہ جو شیئرنگ آف نالج ہے، یہ جو اندر اپنی جو معاملات کو شیئر کرنا، اس کی پروپینسٹی اس کا مرد کے اندر کے مقابلے میں عورت میں یہ زیادہ ہے. وہ اپنی اس چیز کو شیئر کرنا چاہتی ہے، اپنے حالات کو شیئر کرنا چاہتی ہے. تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو وقت دیا کرتے تھے، ٹائم دیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ہر جگہ وہ یہ شیئر کرے یہ اپنی باتیں، وہ مجھ سے شیئر کرے، وہ شوہر سے شیئر کرے. آج شوہر اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے فلاں کو بات کیوں بتائی، تو تو نے فلاں کو بات کیوں بتائی. بھائی جب آپ اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر جا کے بتائے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے. تو جو شوہر وقت نہیں دیتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس کما کے لانا میرا کام ہے، باقی بچے بھی یہ سنبھالے، پرابلم بھی یہ سنبھالے، اپنی کوئی چیز مجھے نہ بتائے، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں بتائے گی پھر کسی اور کو جا کے بتائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا جو ہے سربراہ بنایا کہ مرد عورت کی جو پرابلمز ہیں اس کو سنے. اور مرد کہتا ہے کہ جی ویسے ہی میں اتنا کام کرتا ہوں صبح سے شام تک، با کے تیری کہاں سنوں. وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ضروری نہیں ہے. یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ گھر خراب ہوتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ مرد سے مختلف، اس کی جسم بھی مختلف ہے، اس کا ذہن بھی مختلف ہے، اس کی طبیعت بھی مختلف ہے، اس کا ذہن بھی زیادہ کمزور ہے، اس کا جسم بھی کمزور ہے. بہت زیادہ جسم پہ بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، بہت زیادہ ذہن پہ بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح عورت کو بات کرنے کا، اپنی بات شیئر کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے. تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے اس شوق کو پورا کرے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور جا کے اس شوق کو پورا کرے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج عام طور پہ پائی جاتی ہے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی یہ والی غلطی ضرور کرتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ بیویوں کو نہیں دیتے، ان کے اندر کے دل کی بات نہیں سنتے. اور وہ عورت ہے جو دل کی بات سنانا چاہتی ہے. اسی طرح عورت کو اللہ تعالی نے جذبات سے زیادہ لیس کر دیا ہے. جس سے محبت کریں گی ٹوٹ کے محبت کریں گی. عورت کی بچوں سے محبت جو ہے وہ ضرب المثل ہے. باپ کو وہ محبت نہیں جو ماں کو ہے. جو بھی بڑی غلطی کر لے ماں کی محبت اس کے لیے دیوانہ وار ہے. اس لیے تو محبت کرتی ہے تو بھی ٹوٹ کے کرتی ہے، اور اگر کہیں نفرت ہو گئی کسی کے ساتھ وہ بھی پھر ٹوٹ کے کرتی ہے. کوئی رشتہ دار ہے جس سے نفرت ہو گئی، اب بس عورت کہتی ہے کہ اس کو قبر میں جانا ہی چاہیے، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو جذبات کے اعتبار سے بھی عورت جو ہے وہ مرد سے مختلف ہے. اب مرد اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ جذبات کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیوں وہ اس طرح کرتی ہے. کہیں محبت کا تعلق جوڑا تو بہت ہی زیادہ توڑ جوڑ دیا، اور کہیں نفرت کا تعلق ہے تو بہت زیادہ جوڑ دیا. تو یہ ایک طبیعت کا حصہ ہے. اس لیے جہاں مرد کی اور ذمہ داری ہے وہاں اس کی دینی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس عورت کو دینی طور پہ بھی آگے بڑھائے. نیک مجالس میں اس کا آنے جانے کا ذمہ دار بھی مرد ہے کہ ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہیں جو صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جہاں مرد نیک مجالس میں آتا جاتا ہے عورت بھی نیک مجالس میں آئے جائے. اور کئی مرتبہ مرد ہوتے ہیں خود تو نیک مجالس میں آتے جاتے ہیں، عورتوں کا نیک مجالس میں آنا جانا ان کو سمجھ نہیں آتا کہ بھائی کیوں جا رہی ہے. گھر میں کام بہت زیادہ ہے، گھر کی ذمہ داری زیادہ ضروری ہے. گھر کی ذمہ داری زیادہ ضروری ہے مگر عورت کو اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے تاکہ بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائے. جس طرح نصیحت مرد کو بدلتی ہے اس طرح نصیحت عورت کو بھی بدلتی ہے. اور عورت جو بدلتی ہے تو پورا خاندان بدلتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. مرد جتنا بھی نیک ہو جائے بچے جو ہیں وہ ماں سے ہی اٹیچ ہوتے ہیں. جو والہانہ محبت اس کی ماں نے دی ہوتی ہے وہ باپ نے دی نہیں ہوتی. جتنا بھی نیک ہو جائے مرد، اگر ماں ایک جملہ کہہ دے گی نا کہ تیرے باپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، بچوں نے ماں کی ہی روش اختیار کرنی ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کو عقل ہی نہیں ہے. تو بچوں کی دینی تربیت جو ہے وہ بھی ماں نے کرنی ہے. اگر ماں میں ہی دین نہیں ہوگا تو بچوں میں بھی دین نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ اس چیز کو بڑا اپوز کرتے ہیں کہ جی بیوی جو ہے اس کو کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی یا دین پڑھنے کی یا نیک مجالس میں جانے کی. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ مرد سے مختلف. ایک اور اختلاف, ایک اور طبیعت کا اختلاف مرد اور عورت میں یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی طبیعت جو ہے اس میں یہ بھی ایک فرق ہے کہ عورت کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ سارے خوش رہیں. سیٹنگ صحیح رہے سب کے ساتھ, سیٹنگ اچھی رہے. اس سیٹنگ کو صحیح رکھنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کئی مرتبہ عورتیں وہ جھوٹ بھی بول دیتی ہیں. مثلا کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا تو یہ نہیں کہیں گے کہ دل نہیں چاہ رہا, اس سے تو ناراضگی ہے, اس کو یہی کہہ دیا جائے گا کہ جی بیمار ہے یا موجود نہیں ہے, تاکہ تعلق خراب نہ ہو. مرد کا ایسا ذہن ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ وہ بس سیدھا سیدھا رہے گا کہ ٹھیک ہے جی آج نہیں مل سکتے کل ملیں گے. مگر عورت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ نہیں, اس کے ذہن میں یہ بات کسی طرح سے نہیں آئے کہ جی میرا اور اس کا تعلق خراب ہے. تو عورت کی طبیعت اس لحاظ سے بھی مختلف ہے مرد سے. جب طبیعت کا اختلاف سمجھا جائے گا تو پھر تو ازدواجی زندگی آسان ہوگی, اور اس طبیعت کا اختلاف نہیں سمجھیں گے پھر لڑائیاں بھی ہوں گی, غصہ بھی ہوگا. سب سے اچھی ازدواجی زندگی وہ گزارتا ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کی غلط حرکت پہ یا کوئی ایسی چیز جو مرد کو پسند نہیں آئی, جس مرد نے صبر کر لیا, برداشت کر لیا, اس کو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اجر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں غلط ہیں, وہ آپ بدل نہیں سکیں گے, بس پھر لڑائی ہونی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کرے. تو جس مرد نے صبر نہیں کرنا وہ یہ طے کر لے کہ ازدواجی زندگی اچھی گزر ہی نہیں سکتی. یہ جو ہر بات پہ جواب دینا اور لڑائی کر لینا اور ہر بات پہ بحث چھیڑ دینا, یہ ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے. ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, خاموشی بھی بڑا جواب ہے. کئی مرتبہ انسان خاموش رہ جاتا ہے اور اپنی اس ازدواجی زندگی کو بچا لیتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. تو کئی مرتبہ خاموشی جواب ہوتی ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. تو اچھی ازدواجی زندگی اس کی ہوگی صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. یہ جو سارا وقت غصے میں ہم ہوتے ہیں, اس سارا وقت غصے کو کنٹرول کرنا یہ بڑا ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غصے میں ہوتا ہے اس کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے جو شخص گھر میں جائے یہ طے کر لے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میری طبیعت کے خلاف ہے, تو طبیعت کے خلاف جو چیزیں اور اپنے جیسے مردوں میں ہوتی ہیں تو ان سے بات کی جا سکتی ہے. عورتوں میں اگر ہے تو صبر کرنا ضروری ہے کہ طبیعت ہے ہی مختلف, طبیعت کہاں بدلتی ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں کو جانے دینا پڑے گا اگر اچھی ازدواجی زندگی گزارنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو گرا دے, پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو کوئی ایسی صورتحال پیش آئے کہ وہ غصہ ہو جائے مگر وہ اپنے غصے پہ قابو کر لے, یہ پہلوان ہے. تو اس لیے غصے پہ قابو کرنا یہ بڑا ضروری ہے. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جی ہم مان لیتے ہیں کہ طبیعت الگ ہے, مگر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب، یہ الگ ہوتے ہوتے بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ جی بیمار ہے اور اس بیماری کو قبول کر لیں، کمزور ہیں کمزوری کو قبول کر لیں اور بیوی کچھ بھی نہ کرنے کے لیے تیار ہو، یا ذہنی طور پہ اگر وہ تیار نہیں ہے یا ذہنی طور پہ وہ سکون میں نہیں ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہ ڈالیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لڑائی کی جائے، اس کا حل یہ ہے کہ صبر کیا جائے، نیکی کی مجالس میں لیا جائے، ترغیب دی جائے. ترغیب جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت انسان کو فائدہ دیتی ہے. ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان محبت دے، یہ ایک سب سے بڑھ کے حل ہے. جتنا مرد عورت کو محبت دیتا ہے اتنی وہ عورت مرد کی بات مانتی ہے. عورت محبت کرنے پہ آتی ہے تو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اور مرد کے وہ کام کر دیتی ہے جو اور مرد نے کبھی سوچے نہیں ہوتے، اتنی خدمت ہوتی ہے. اور اگر یہی محبت نہ ہو تو عام سے کام ہے وہ نہیں ہو سکیں گے، گھر ہی نہیں چل سکے گا. اس لیے اس سب کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مرد عورت کو وقت دے، اس کو محبت دے اور زیادہ محبت دے، پھر دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت ہی کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا مرد جو ہے عورت کو مسکرا کر دیکھتا ہے، عورت مرد کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتی. پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے. تو اس مسئلے کا حل ہی یہی ہے، بہتر سلوک کیا جائے، زیادہ محبت دی جائے، زیادہ قریب کیا جائے، زیادہ وقت دیا جائے، زیادہ فکر کی جائے. مگر آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کما کے لے آیا نا، بس اب جان سے اترے، ایسا نہیں ہے. زیادہ وقت دینا ضروری، زیادہ محبت دینا ضروری، زیادہ خیال کرنا ضروری ہوگا، تب پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گی. آج کی جو ازدواجی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، مشکل بن جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گناہ ہے. اچھی چلتی ہوئی زندگی ہوتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے، اور سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ اچھی زندگی تھی، خوشیوں والی تھی، کیوں خراب ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو ناراض کر دیتے ہیں. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو اس کی جزا مل کے رہے گی. تو کئی مرتبہ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے چار چیزوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، یا میری بیوی میری نافرمان ہو جاتی ہے، یا میرے بچے میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا میری سواری میرے نافرمان ہو جاتا ہے، یا میرا خادم میرا نافرمان ہو جاتا ہے. تو اصل جو وجہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر گھر میں ازدواجی زندگی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. مردوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر ازدواجی زندگی کس طرح بہتر ہوتی ہے. آج کے زمانے میں جو بڑا گناہ مرد کرتے ہیں وہ نگاہ کا گناہ ہے. جس عورت کو اللہ نے حلال بنایا ہے اس عورت کی طرف محبت کی نگاہ نہیں ڈالتے، اور جس کو حرام بنایا ہے اس کی طرف محبت کی لالچ کی نگاہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. آج اس گناہ سے اگر پرہیز ہو جائے تو بہت سارے ازدواجی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا جسم میں جب تک کہ جا رہے گی، پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زباں رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستا رہے گی، نہ شکوائے دوستا رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہیں میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہم کمزوروں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ کمزوروں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے در پہ محتاج ہیں، میرے مالک محتاج کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہم نے تو دنیا کے لوگوں کو دیکھا کسی کی محتاجی کا واقعی پتہ چل جاتا ہے تو وہ مدد کرنے کو آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں، میرے مالک اس محتاج پر بھی مدد کا معاملہ فرما، اے اللہ محتاجوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہم تو تیرے لوٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے کبھی ہماری خواہشات ہمیں لوٹ لیتی ہیں، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا لوٹے ہوئے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے لوٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ آپ بھی مہربانی کا معاملہ فرمائیں، اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اپنے لوٹے ہوئے بندوں کے ساتھ درگزر کا
معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہم تیرے در پہ خالی ہاتھ حاضر ہیں، اللہ تیرے نیک بندے تو نیکیاں لے کے آتے ہیں، اللہ نیکیاں لے کے آتے ہیں، کوئی تہجد لے کے آتا ہے، کوئی تیری یاد لے کے آتا ہے، اللہ کوئی دین کی خدمت لے کے آتا ہے، میرے مالک ہم تو تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے در پہ اپنے گناہ لے کے حاضر ہیں، میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہم پر بھی ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دے، تیرے مالک تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَجْهَرْ، اور تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے سوالی کو انکار نہیں کرنا، اللہ ہم بھی تو در پہ سوالی ہیں، میرے مالک انکار نہ کیجئے، اللہ انکار نہ کیجئے، اللہ جس نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے وہ فقیر ایک در پہ جاتا ہے، اگر وہ در بند ہو جاتا ہے وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، اللہ وہ در بھی بند ہو جاتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے، میرے مالک مسئلہ تو ہمارا ہے، اگر یہ در بند ہو گیا اللہ کوئی اور در نہیں ہے، اے اللہ کوئی اور در نہیں ہے، میرے مالک انکار نہ فرمائے، اللہ انکار نہ فرمائے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جب لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد آپ کی یاد ہوتا ہے تو آپ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اے اللہ آپ آج بھی اعلان فرما دیجیے کہ آپ نے معاف کر دیا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف نہیں بھی کرنا میرے مالک پھر بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان ناچاکیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔